وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة یہ بنو اسرائیل کے ایک بےہودہ خیال کی آیت میں تردید ہے. جب بنو اسرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے سے انکار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنم کی آگ سے ڈرایا, تو اس کے جواب میں بنی اسرائیل کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم ہم کو کون سی جہنم کی آگ سے ڈراتے ہو؟ یہ جہنم کی آگ ہم کو تو لگنے والی نہیں ہے. لن کی گردن ان کو بہت یاد تھی بنی اسرائیل کو. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, وہاں بھی لن کی گردن, یہاں بھی لن تمسن النار الا ایاما معدودا. بہت رٹ رٹ کے پکی کر رکھی تھی انہوں نے گردن لن والی, کیونکہ ہم کو تو جہنم کی آگ لگنے والی نہیں ہے, پھر کیوں تم ہم کو جہنم کی آگ سے ڈراتے ہو؟ کبھی نہیں لگے گی, تابی ہرگز نہیں لگے گی ہم کو جہنم کی آگ. تو پہلے تو سیدھے سے ہی انکار کیا کہ ہم کو تو جہنم کی آگ نہیں لگے گی, پھر کچھ یاد آیا ہوگا تو استثنا کیا, الا ایاما معدودا, چند گنتی کے دن ہم کو جہنم کی آگ میں سیر و تفریح کے لیے جانا پڑے گا, الا ایاما معدودا. دیکھو ایام کی تنوین کو اگر تنکیر کے لیے مان لے رہے تو خود اسی میں دینوں کی قلت نکلتی ہے کہ چند دن کے لیے ہم کو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے جانا پڑے گا. یہ تنکیر کا معنی لے, تنوین کو برائے تنکیر لے وے تو. پھر مزید لفظ لایا گیا معدودہ کا. یہ معدودہ عربی زبان کے اندر قلت کو بتلانے کے لیے مستقلاً استعمال ہوتا ہے. اب ایام کی تنویر اگر تنکیر کے لیے مانے اور اس سے قلت کا معنی لے وے, اور معدودتن سے بھی جو ہے ہم مراد لے وے قلت, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بنو اسرائیل کے زعم میں جہنم کا داخلہ بہت قلیل ترین مدت کے لیے ہوگا, نہایت قلیل عرصے کے لیے جہنم کا داخلہ ہوگا ان کے واسطے. جیسے ہمارے محاورے میں بھی بولتے ہیں یہ لفظ معدودہ کا قلت کے واسطے, سنا آپ کا ان کے ذمے بہت بڑا قرض ہے. نہیں نہیں, گنے چنے پیسے ہیں, کیا مانا تھوڑے سے. ہمارے محاورے میں بھی معدودہ کا لفظ گنے چنے یعنی قلیل قلت کے لیے آتا ہے. اس لیے معدودتن کا مرادی ترجمہ علامہ سیوطی نے کیا قلیل سے. بعض حضرات کیا کہتے ہیں کہ معدودہ کا مطلب کیا, جس کو گنتی کرنا آسان ہوئے وہ ہے معدودہ, جس کی گنتی کرنا آسان ہوئے وہ معدودہ. اور قلیل چیز کی گنتی کرنا آسان ہوتا ہے, اسی لیے معدودن سے مراد وہی قلت لیا جائے گا. اگر چیز کثیر ہو تو گنتی کرنا دشوار, چیز قلیل ہو تو گنتی کرنا آسان. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلیل دن ہم جہنم میں جائیں گے یعنی کتنے قلیل, یعنی تو اس میں بھی ان کی چند رائے ہیں. نمبر ایک, 40 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. کیوں بھائی؟ تو اپنے آبا و اجداد نے 40 دن جہنم میں جانا پڑے گا، یعنی جہنم میں چلا لگانا پڑے گا. کیوں بھائی؟ تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں ہمارے آبا و اجداد نے 40 دن تک بچھڑے کی پرستش کی تھی، اس لیے 40 دن جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. نمبر 2، باس کہنے لگے نہیں، 40 سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. کیوں بھائی 40 سال؟ کوئی وادی تیہ کا عرصہ کیا 40 سنا ہم وادی تیہ میں تھے سزان، تو جہنم میں بھی 40 سال اپنے کو لگانے پڑیں گے بس. تو کسی نے کہا نہیں، تمہاری سب کی رائے غلط ہے، صرف 7 دن، 1 ہفتے بھر کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. کیوں بھائی ہفتے بھر کے لیے جہنم میں جانے کا کیا وجہ ہے؟ اب یہودیوں کی ایک گنتی ہے، دنیا کی عمر 7000 سال کی، مدت دنیا 7000 سال. اللہ جانے وہ کہاں سے یہ گنتی لائے ہیں. تو ہر 1000 سال پر 1 دن، تو 7000 سال پر 7 دن، ہفتے بھر کے لیے ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا، اس سے زیادہ نہیں چلے جانا پڑے گا. پھر جہنم سے نکل کے پھر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. قل، اے نبی ان کو جواب میں کہو، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب میں کہو، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اتخذتم، یہاں 2 حمزہ ہے، ایک حمزہ تو باب افتعال والی، دوسری حمزہ استفہام. اب حمزہ استفہام ہے ذرا طاقت والی، تو وہ آتی ہے تو کمزور، یعنی کہ باب افتعال والی کو گرا دیتی ہے. یہی سلسلہ ہے کہ طاقتور کمزور کو ہٹاوے. تو حمزہ استفہام جو طاقتور ہے اس نے باب افتعال کی حمزہ جو وسیلی یا بیچاری بات بات میں گر جا رہے وہ اس کو گرا دیا یہاں پر، حمزہ وصل معذوف ہو گئے. کیوں؟ حمزہ استفہام آئی تو اس نے کہا چل جا، تیری کوئی ضرورت نہیں، استغنان، یعنی تیری کوئی ضرورت نہیں، اس لیے گر گئی. یہ بنو اسرائیل، تم نے اللہ کے یہاں کوئی عہد طے کر رکھا ہے؟ عہد کا معنی کیا؟ کوئی وعدہ، کوئی وعدے کا قرار اللہ کے یہاں سے لکھوا کے لائے ہو کہ اللہ تم کو کبھی بھی جہنم میں نہیں بھیجیں گے، بھیجیں گے تو چند ہی دن کے لیے بھیجیں گے، ایسا کوئی قرار نامہ، ایسا کوئی معاہدہ تم اللہ کے یہاں لکھوا کے آئے ہو؟ میثاقاً منہ بذالکہ، قلیل مدت کی جہنم کے اوپر کوئی وعدہ پکا کروا کے آئے ہو؟ سو اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرے. یہ تو خدا کا ایک عام ضابطہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد. اگر تمہارا کوئی معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ تو اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لیکن سیدھے سے معاہدہ ہے ہی نہیں، استفہام برائے نفی. تم نے سیدھے سے کوئی معاہدہ اللہ سے ایسا کیا نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا، کیا بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا. لا کا معنی یہ کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں کوئی معاہدہ نہیں کیا، اس لیے تم لوگوں کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا لمبا عرصہ. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ام کے اقسام ہیں، یہاں ام منقطعہ ہے، اتنا یاد رکھو. پھر ام منقطع کے بھی اقسام ہیں، یہاں یاد رکھو ابتالیہ ہے. کیا معنی ام منقطع ابتالیہ کا؟ یعنی وہ بات نہیں جو تم کہتے ہو، ابتالیہ کا یہ معنی، باطل کرو اوپر والی بات کو، یعنی وہ بات نہیں جو تم کہتے ہو. کون سی؟ جو تم نے کہا نا کہ ہم اللہ تعالی ہم کو جہنم میں نہیں داخل کریں گے، ایسی بات نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو، یہ ابتلیہ کا مطلب خلاصہ کیا، اللہ تعالیٰ کی یہاں تمہارے لیے کوئی عہد ہے ہی نہیں، اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ اللہ ہم کو جہنم میں نہیں داخل کریں گے یہ بات باطل ہے، یہ ہمیں ابتلیہ کا مطلب، اور ابتال کا مطلب ہے ما قبل کی نفی کو مثبت کرنا، ہم ابتلیہ ما قبل کی نفی کو مثبت کرنا یعنی ثابت کرنا، جمع دینا، یعنی ابھی جو کہا نا کہ قلیل روز کی نار نہیں ہے بلکہ دائمی ہے، یہ اس کا مطلب، تمہارا زعم ہے کہ قلیل روز نار میں جانا پڑے گا یہ باطل، اور مثبت کیا کہ تم کو ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے، یہ ہم ابتالیہ کا مطلب، اب منقطع ابتالیہ، اس لیے سیوتی نے ترجمہ کیا بل سے، یہ دلیل ہے کہ ہمیں منقطع ہے، ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں ایسی بات بولتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو انسان کے لیے مذموم ہے، تم تو خالق کے لیے ایسی حرکت کرتے ہو، کسی بھی انسان کے بارے میں جو بات تم نہیں جانتے وہ بولنا بہت بری بات، تو اللہ کے لیے جو بات نہیں جانتے وہ بولنا نہایت بری بات، ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جی
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنم کی وعید سناتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ہرگز جہنم میں نہیں، ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، مگر ہجرت کے چند دن یعنی 40 دن جو ہمارے جن کو ہمارے باپ داداؤں نے جو مدت ہمارے باپ داداؤں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی پھر وہ بھی ختم ہو جائے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کہو کیا تم نے اللہ اس قلیل مدت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، تفضل اے حمزہ استفہام کی وجہ سے حمزہ وصلہ مستغنی نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے حمزہ وصلہ حذف کر دیا گیا، سو تم کو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، اور تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا بھی نہیں ہے بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات بولتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو،
بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، بلا کیوں آگ نہیں لگے گی تم کو، تو دودھ کے دھوئلے ہو تم لوگ، بلا کیوں نہیں لگے گی تم کو آگ، بلکہ تم کو جہنم کی آگ لگ کے رہے گی اور ہمیشہ تم جہنم کی آگ میں لگ رہو گے، اس لیے کہ جہنم کے داخلے اور دوام کا قانون کیا ہے، من کسب سیئہ، جس نے کوئی برائی کا کام کیا، اب دیکھو لفظ سیئتن ہے نکیرہ، اور علامہ سیوطی نے اس سے خاص شرک کا معنی لیا، تو نکیرہ سے تخصیص کے ساتھ شرک کا معنی کیسے لے لیا سیوطی نے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب آگے ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُ، اور اس کی برائیوں نے اس کا چاروں طرف سے احاطہ کر لیا ہے، اور برائی چاروں طرف سے احاطہ کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان برائیوں میں مغلوب ہو جائے، برائیاں اس پر غالب آ جائے، اور برائیوں ہی میں ہمیشہ رچا پچا رہے وے، مشغول لے وے، اور یہ کام صرف کافر کا ہو سکتا ہے، اس لیے شرکن سے تفسیر فرمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، کہ اس کی برائیوں نے اس کا احاطہ کر لیا، ہر وقت وہ برائی میں ہی رہتا ہے، کبھی نکلتا نہیں، چاروں طرف سے برائی نے احاطہ کر لیا، یعنی ہر وقت یہ برائی میں مشغول رہتا ہے، نکلنے کا نام نہیں لیتا، مفرد جمع دونوں قرات آئی ہے خطیئتو کے اندر، اور احاطت کا معنی کیا، استولت علیہ، اس کے اوپر برائی غالب آ جاوے یا چھا جاوے، وَأَحْدَقَتْ بِهِ، اور اس کو گھیر لیوے تمام جانب سے، بِأَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، اس طور پر کہ یہ برائی کرنے والا شرک کی حالت میں مرے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنمی ہے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ خالدون اور ہم جو جمایا، یہ من کسب میں من کے معنی کی رعایت میں، ورنہ من لفظ مفرد ہے، مانن جمع ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان لوگوں نے اچھے اعمال کیے، وہ لوگ جنتی ہے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سیئتن سے جو شرک کی تفسیر کی گئی، یہ مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے منقول تفسیر ہے، لہذا انہوں نے راجح قول کو لیا ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دیکھو، کوئی مومن بھی برائی کا کام کرے تو اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہاں برائی کا مطلب برائی اس پر ایسی غالب آ جاوے کہ برائی ہی میں اس کی موت آوے، اور یہ کام مشرک کا ہے۔ اور ہر طرح کی برائی آ گئی اس میں، برائی اعتقادی، برائی عملی، تو پھر انسان جو ہے دائمی جہنمی ہوگا۔ جی،
بلکہ تم کو جہنم کی آگ لگ کر رہے گی، اور تم کو اس میں ہمیشہ رہنا، تم ہمیشہ رہو گے۔ جس نے کوئی برائی کی، یعنی شرک کو کیا، تو اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، مفرد اور جمع کے ساتھ آیا، یعنی اس پر اس کی برائی چھا جاوے اور ہر جانب سے اس کو گھیر لیوے، حتیٰ کہ اس کی موت شرک کی حالت میں ہو۔ بس یہی لوگ جہنم والے گئے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، تو جنت، یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذْكُرْ اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي التَّوْرَاةِ،
آج کون سا دن ہے؟ بودھ، تو سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بودھ، پانچ دن میں جس نے بھی جو ہے نیند نکالی ہو، جھونکا مارا، وہ کل امانت داری سے کھڑا ہو جائے۔ جو امانت داری سے کھڑا ہوگا اس کو صرف چار دن کھڑے رہنے کا، جمعرات، شنیچر، اتوار کی، اور جو امانت داری سے کھڑا نہیں ہوگا تو میں ان کو 10 دن کے لیے کھڑا کروں گا۔ چلو، دیکھا ہے سب کو، آڑ میں بیٹھنے والوں کو بھی، سامنے بیٹھنے والوں کو بھی، خود امانت داری سے کھڑے دیکھے تو صحیح کہ اب تفسیر پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، کتنی امانت ہے زندگی میں، سزا لمبی ہوگی، وہ خیانت کی سزا ہوگی۔ چلو،
وَذْكُرْ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي التَّوْرَاةِ وَقُلْنَا لَا تَعْبُدُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ إِلَّا اللَّهَ فَضَلْ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَقُلْنَا لَا تَعْبُدُوا وَأَحْسِنُوا۔
پچھلے 5 دن میں ایک بھی مرتبہ جھونکا مارا ہو آج سمیت؟ جی،
وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ذِرًا وَذِي الْقُرْبَى الْقَرَابَةُ عَطْفٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا حَسَنًا مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ۔
وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ مختلف قسم کے عہد بنی اسرائیل سے لیے جاتے تھے، کبھی حقوق اللہ کے متعلق، کبھی حقوق العباد کے متعلق، کبھی جامع حقوق العباد اور حقوق اللہ کے درمیان۔ یہ جو عہد آ رہا ہے وہ جامع آ رہا ہے، اس میں حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، حسن معاشرت بھی ہے، اور دعوت و تبلیغ کا طرز بھی ہے، سب جامع ترین عہد ہے۔ بنی اسرائیل، یاد کرو، ہم نے تم سے تورات کے اندر عہد لیا تھا، اور اس عہد کا خلاصہ کیا؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے کی۔ دونوں قرات تھے، تا کے ساتھ بھی ہے، یا کے ساتھ بھی ہے، خا خالق حقیقی کو مقدم رکھا گیا، لا تعبدون الا اللہ، خالق حقیقی اللہ ہی کی تم لوگ عبادت کرو. اور سبب مجازی تخلیق کا وہ والدین، ان کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا گیا اور خالق حقیقی اول نمبر کے اوپر. اس میں اس تقدیم تاخیر سے ایک ضابطہ یہ نکلا کہ جہاں اللہ کا حق اور والدین کے حق میں ٹکراؤ آئے تو اللہ کا حکم مقدم ہوگا، والدین کا مؤخر ہوگا. یہ ایک اس سے اصولی بات نکلتی ہے. جیسے کہ والدین آدمی کو نافرمانی کے لیے کہے ہوئے اللہ کی کہ بیٹا تو یہ کر، اور وہ کام شریعت کے خلاف ہے، تو وہاں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کی بات مانی جائے گی. یہ تقدیم سے اصول نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، وہ خالق حقیقی ہے تمہارے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا تعبدون خبر ہے اور واحسینو یہ جو فعل مقدر نکالا ہے علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے، تو یہاں ظاہراً کچھ ربط نہیں ہو رہا ہے، چونکہ سورہ یہ خبر ہے مانن انشاء ہے، لفظاً خبر ہے مانن انشاء ہے، چونکہ بھی مانن نہیں کان ہے اور نہیں انشاء کے قبیل سے ہیں. تو لا تعبدون الا اللہ لفظی اعتبار سے خبر ہے، لیکن وہ معنی کے اعتبار سے نہیں ہونے کی وجہ سے انشاء ہے. اور یہ اس لیے کہا تاکہ احسنو جو آگے فعل مقدر آ رہا ہے اس کے اوپر عطف کرنا صحیح ہو جائے، چونکہ دونوں انشاء ہو گئے. لا تعبدون نہیں کے معنی کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ بھی انشاء، احسنو امر ہونے کی وجہ سے وہ بھی انشاء، اس لیے انشاء کا عطف انشاء کے اوپر درست ہو گیا، اس لیے یہ تقدیر عبارت نکالی. اب اس کے بعد سیوطی رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح سمجھو. جب وہ قراءت سبا متواترہ کو لاتے ہیں تو عام متن ان کا طریقہ یہ ہے کہ وفی قراءتن بول دیتے ہیں، اور جب قراءت شاذہ لاتے ہیں تو اس وقت کے اوپر قیل یا قوری اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں قوری کا لفظ استعمال کیا، یہ دلیل ہے کہ آگے جو قراءت آ رہی ہے وہ قراءت شاذہ آ رہی ہے. اتحاف فضلائی البشر فی قراءت اربعات اشر، اس میں اس طرح کی یہ کتاب کا نام ہے، اس میں اس طرح کی قراءتوں کو جمع کیا گیا ہے. تو لا تعبدون اور قوری لا تعبدو بھی یہ پڑھا گیا ہے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو. احسان کا ترجمہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نیکی کرنے سے لیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو. احسان دو طرح ہوتا ہے، قولی اور فعلی، دونوں کرنا مراد ہے یہاں. بعض جو ہے نا بچے ایسے ہوتے صرف قولی احسان کرتے ہیں، ابا آپ ماشاء اللہ، ابا کبھی جو ہے ابا کی نافرمانی نہیں، میٹھی میٹھی باتیں کریں، لیکن کبھی ایک روپیہ بھی باپ کو دیتا نہیں ہے، خدمت نہیں کرتا، کھلاتا نہیں، راحت نہیں پہنچاتا. تو عملی احسان بھی ضروری، جیسے قولی احسان ضروری، اس طرح عملی احسان بھی ضروری. قولی عملی دونوں طرح کا احسان ہونا چاہیے. اور ایک بچہ ہے جو والدین کو بہت کھلاتا پلاتا ہے لیکن گالیاں بھی بہت دیتا ہے، تو وہ قولی احسان سے دور ہے. قولی عملی دونوں احسان کرو، نیکی کا سلوک کرو والدین کے ساتھ. وزل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ. دیکھو قروب یا قروبو کا ایک معنی آتا ہے نزدیک ہونے کا، وہ معنی یہاں مراد نہیں ہے، اس لیے سیوطی نے القرابت تفسیر نکالی کہ یہاں مراد ہے رشتہ داریاں، نزدیکی والا مراد نہیں ہے معنی. ایسے بھی رشتہ دار نزدیک ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا. اب رشتہ دار کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک نسبی رشتہ دار ہوا کرتے ہیں،
اس میں سب طرح کے رشتہ دار آ گئے، ابا کی طرف کے، اما کی طرف کے، وہ سب نسبی رشتہ دار. دوسرے رشتہ دار ہے رضاعی، دودھ کی بنیاد کے اوپر. پرانے زمانے میں یہ عام تھی رشتہ داری، اب یہ بہت قلیل الوجود ہوتی جا رہی ہے دودھ کی رشتہ داریاں. اور نمبر تین ہے جنت نگر والی رشتہ داری، یعنی سسرالی رشتہ داری. والذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، یہ ہے جنت نگر والی رشتہ داری سسرالی. تینوں طرح کی رشتہ داری کا لحاظ رکھنے کا، اگرچہ تیسری قسم اب قسم اول سے بھی آگے بڑھ گئے. تو یہ والدین کے اوپر اس کا ہاتھ ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. والیتاما، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب یتیم بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو اس کا حق زیادہ بنتا ہے. یتیم ہے، اجنبی ہے، تو بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، یتیم ہونے کے ناطے سے کہ شریعت نے ایسے کمزوروں کا دھیان رکھنے کا حکم دیا، اس لیے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. سکون سے مشتق ہے، کچھ ہوئے تو دوڑ دھوپ کرے، نہ ہوئے نہیں تو سکون سے بیٹھا رہے. اسی لیے مساکین عام متن جو ہے مسجد کا دروازہ، درگاہوں کی چوکٹ، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹاپ، ایسی جگہ بیٹھے رہتے سکون سے. ایک جگہ پیسے ہوئے تو آدمی کو حرکت کا دل ہوئے، پیسے نہیں ہوئے تو ایک جگہ سکون سے رہے. والمساکین، مسکینوں کو، اور بعض مسکنت سے اس کو لیتے ہیں محتاجی. مسکینوں میں عام طور پر محتاجی ہوا کرتی ہے. وقولوا للناس حسنا، حسنن بھی ہے، اور لوگوں کو تم اچھی بات کہو. اچھی بات بولو لوگوں کو، غلط بات مت بولو، گالیاں مت دو، دل خراش باتیں مت بولو، ذہنی ایذا دینے والی باتیں مت بولو، الجھن میں ڈالنے والی باتیں مت بولو، تکلیف میں ڈالنے والی باتیں مت بولو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی اچھی باتیں بولو لوگوں کو. دیکھو للناس عام ہے، مفسرین کہتے ہیں عام ہے، کافر بھی اس میں شامل ہے، نافرمان بھی ناس میں شامل ہے، صرف اہل ایمان کی تخصیص نہیں ہے قول حسن میں. ہر طرح کا انسان، اس کے ساتھ تم اچھی بات بولو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کہو نیک لوگوں کو. اور علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کیا نکالا، من الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جب لوگوں کو تبلیغ کرنے جاؤ، اچھی بات سکھانے جاؤ، بری بات روکنے جاؤ، تو کوئی بھی مخاطب تمہارا ہو لیکن اس کے ساتھ اچھی بات کرو. وقولوا للناس حسنا، اس کے اندر کیا کیا آتا ہے بھائی، حسن اخلاق آتے ہیں. وقولوا للناس حسنا، حسن اخلاق. نمبر دو، خوش روئی، یعنی کھندہ پیشانی سے ملنا. بعض لوگوں کو ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ باسی کڑی پی کے بیٹھا ہے، ایسے نہیں ملنے کا، ذرا خوش روئی سے ملنے کا، یہ بھی اخلاق کا ایک شعبہ ہے. نمبر تین، کشادہ دلی سے ملنے کا، دل میں کشادگی ہونی چاہیے، تنگ دلی نہیں. نمبر چار، شیرین کلامی کے ساتھ ملنا. اور یہ ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ مالی تعاون تو تم ہر انسان کا کر نہیں سکتے، جن کے حقوق تمہارے ذمہ لازم ہیں ان کا مالی تعاون کرو. ہر ایک انسان کا مالی تعاون تو نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم تم ان کے ساتھ کھندہ پیشانی سے، ہنستے ہوئے چہرے سے، میٹھی بات کرتے ہوئے مل تو لو، اتنا بھی تو کافی شابی ہے. وقولوا للناس حسنا، اور والصدق فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ بنی اسرائیل کا سلسلہ چل رہا ہے نا، اس لیے یہ تفسیر نکالی علامہ سیوطی نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان میں سچائی کا معاملہ اختیار کرو، ان کی بات ان کو جھٹلاؤ مت، ان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہے وہ بھی صحیح سچی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دو، اس میں تحریف مت کرو. ورفق بہم، نرمی کا بھی برتاؤ کرو، نرمی کرنے کی. بس ایک جھونکا مارا کھڑا کر دیا ایسا نہیں، کئی دن کے جمع ہوئے تو کچھ تنبیہ کر لینے کی. ورفق بہم، اور ایک قرات کے اندر بضم الحا لکھا ہوا ہے تمہارے نسخوں میں، بفتح الحا بضم الحا وسکون السین، یہ تو حسن ہی ہو گیا. حسنن بھی قرات ہے، وقولوا للناس حسنا، حسن ہے، اور لوگوں کو تم اچھی بات کرو. اگر حسن والی قرات پڑھیں گے تو مصدر ہو جائے گا، حسنن مصدر، اور صفت کا حمل موصوف کے اوپر مبالغے کے طور پر ہے، صفت کا حمل موصوف پر بطور مبالغے کے ہے، یعنی اچھے اچھے انداز کے کلام کی باتیں تم لوگ کہو. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو تم قائم کرو، اور نماز کو تم قائم کرو. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، اور زکات بھی دو. زکات سے چونکہ مال کی صفائی ہوتی اس لیے زکات کہتے ہیں، دل بخل سے صاف ہوتا ہے اس لیے زکات کہتے ہیں. فَقَبِلْتُمْ ذَلِكَ، اس کا تعلق ہے نسمۃ تولیتم سے ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی معاہدہ تمہارے ساتھ کرے لیکن ایجاب ہوئے قبول نہ ہوئے تو معاہدہ لازمی تھوڑا ہی ہوتا ہے. معاہدہ لازمی کب ہوتا ہے؟ جب ایجاب قبول دونوں ہوئے تو معاہدہ لازمی ہوتا ہے. اس لیے فرمایا قبل فقبلتم ذالک، اللہ کی طرف سے جو معاہدہ کیا تھا وہ تم نے منظور بھی رکھا تھا. اب اس معاہدے کو منظوری دینے کی بنیاد پر اگر تم خلاف ورزی کرو گے تو یہ تمہارے لیے عذاب کا باعث ہوگا. اور قبولیت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک قبولیت قولی، ایک قبولیت عملی. قبولیت قولی کیا چیز؟ جیسے کہ آپ زبان سے کہو کہ ہاں یہ معاہدہ ہم کو منظور ہے. اور قبولیت عملی، جیسے آپ نے فقہ میں مسئلہ پڑھا کہ ایک باقیرہ لڑکی کو پوچھا قاضی صاحب نے، قبول ہے، خاموش رہی، تو یہ قبولیت عملی کی دلیل ہے، نکاح ہو جائے گا. تو قبولیت دو طریقے سے ہوتی ہے، قولی اور عملی. تو تم لوگوں نے جو ہے اس معاہدے کو قبول کیا تھا قولاً بھی عملاً بھی. ثم تولیتم، پھر تم نے اس سے اعراض کر لیا. اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کو تم نے نبھایا نہیں. اعراض کا یہ مطلب، معاہدہ نبھایا نہیں بلکہ معاہدے کی خلاف ورزی کی، معاہدہ شکنی کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی. اعرضتم عن الوفاء به، بھی کا مرجع میسا، اس وعدے کو پورا کرنے سے تم نے اعراض کیا، انکار کیا. اب تولیتم یہ خطاب آ گیا ہے، اور اوپر اقیمو آتو یہ غائب کا سگا چل رہا تھا. ارے اوپر غائب کے سگے چل رہے تھے، یہاں تولیتم کے اندر آ کر کے جو ہے خطاب ہو گیا. بھائی یہ اس طریقے سے کیوں ہوتا ہے؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے بھائی وہ لوگ یوں کرے، وہ لوگ یوں کرے، وہ لوگ یوں کرے، تم لوگ یہ کرو، تم لوگ یہ کرو، تم لوگ یہ کرو. تو اندازِ کلام میں جب تبدیلی ہوتی ہے، غائب کے سیگے پھر خطاب کے سیگے، یا پہلے خطاب کے سیگے پھر غائب کے سیگے، تو سننے والوں کو اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے، ان کی اکتاہٹ دور ہو جاتی ہے اور ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے. جیسے عمومی کہا جائے کہ بھائی سو مت، ایک غائب کا سیگا، بھائی تم مت سو، تو ایک خصوصی خطاب ہو گیا. تو یہ
एक मखसूस अंदाज होता है कि जिसकी वजह से उकताहट खत्म हो जाती है और सामीन को लज्जत पैदा हो जाती है और मुराद जो है उनके आबा अजदाद है तवल्लय तुम के मुखातब, चूंकि हुजूर के जमाने के यहूदियों के साथ ये नहीं हुआ था, उनके आबा अजदाद जो हजरत मूसा के जमाने में थे, बाद के जमाने में थे, नुज़ूल तौरात, नुज़ूल ज़बूर, नुज़ूल इंजील, नुज़ूल सहाइफ के जमाने में थे, उनसे ये मुआदे हुए थे, इसलिए ये तकदीर निकालनी पड़ी। इल्ला क़लीलम मिनकुम, मगर तुम में से बहुत कम लोग, मगर तुम में से बहुत कम लोग, इल्ला क़लीलम मिनकुम, कम लोग का मतलब क्या कि बहुत कम यहूदी बनू इसराइल ऐसे साबित हुए जिन्होंने अल्लाह के मुआहदे को निभाया, अल्लाह के मुआहदे को पूरा किया, ऐसे बहुत कलील साबित हुए, जैसे कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु। वअंतुम मौरिदून, और तुम्हारी तो आदत ही अल्लाह की बातों से एराज करने की, तुम तो एराज करने वाले ही कौम हो जैसे तुम्हारे बाप थे, यानी हुजूर के जमाने की यहूद को ये खिताब है कि जिस तरह तुम्हारे आबा अजदाद में एराज की आदत थी, खुद तुम्हारे अंदर भी एराज की आदत है, ये गोया के नस्ल दर नस्ल खून में चलने वाली ये सिफत है, अल्लाह के अहकाम से एराज करना और उसकी खिलाफ वर्जी करना, मुआहदा शिकनी करना। जी,
और उस वक्त जो हमने वाली इस्राइल को तौरात में अहद लिया था और हमने कहा कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो,
ऐसे इल्ला क़लीलम मिनकुम के अंदर ये भी मुराद हो सकता है कि शरीयते मोहम्मदिया के दुनिया में आने से पहले जब तक ये शरीयते यहूद मनसूख नहीं हुई थी, तो जिन जिन लोगों ने उस शरीयत पर पूरा अमल किया वो भी कलील में शामिल है, इसलिए कि कुरान के नुज़ुल पर ये किताबें मनसूख हुई, ये शरीयते मनसूख हुई, तो जो पिछले जमाने के अंदर जो यहूद थे जो तौरात और उसके अहकाम पर कामिल अमल करते थे वो भी कलील के अंदर शामिल है। चलो,
और कदर नहीं के माने में है, अल्लाह का उर्दू भी पढ़ा गया है, और तुम अपने वालिदैन और वालिदैन के साथ बेहतर अच्छा सलूक करो, और रिश्तेदारों और यतीमों और मुस्किनों के साथ, अरे कराबत या अपने वालिदैन पर, और लोगों को अच्छी बात कहो, यानी अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हक गोई से काम लो, और लोगों के साथ नरमी इख्तियार करो, और एक किरात में हाके जमे और सिर के सुकून के साथ भी है, जो मजदर है जो और मुबालगा के तौर पर लाया गया है, और तुम नमाज को कायम रखो और ज़कात अदा करो, फिर तुमने उसको कबूल किया और फिर उसके पूरा करने से एराज किया, और उसमें गैबत की तरफ इल्तिफात किया है, और मुराद उनके आबा अजदाद है, और तुमने से बहुत कम लोग इस अहद पर कायम रहे, और तुम तो एराज करने वाले हो जैसे कि तुम्हारे आबा अजदाद।
وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، یہ بھی ایک خاص قسم کا معاہدہ ہے جس کا تعلق ہے خالص حقوق العباد سے، دوسرا اس معاہدے کا تعلق ہے امن و امان سے، تیسرا اس معاہدے کا تعلق ہے وطن کی آباد کاری سے، ایک جامع ترین حقوق و لباد کے متعلق یہ معاہدہ ہے، ملکی سیاست، سیاست قومی، اس بنیاد کے اوپر ایک اہم ترین یہ معاہدہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل سے یہ معاہدہ بھی لیا تھا۔ نمبر ایک، کئی شکے ہیں اس معاہدے کی، اس آیت میں آگے والی آیت میں، پہلا کیا تھا اس میں، پہلا دفعہ اس میں لا تسفکون دماءکم، आपस में अपने आप का तुम्हारा खून मत बहाओ، यानी एक इसराइली दूसरे इसराइली को नाहक कत्ल न करे، एक यहूदी दूसरे यहूदी को नाहक कत्ल न करे، یہ ایک انسان کا دوسرے انسان کی جان کو ناحق تلف کر دینا بہت بڑا مہاپاپ ہے. یہ پہلا معاہدہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو مار نہیں ڈالنے کا بے بنیاد غلط شریعت کے خلاف. یہ لا تسفکون دماغ, خون بہانے کا مطلب ہے مرڈر کرنا, مار ڈالنے کا. تریکو نہا, خون بہاؤ, بقتل بعضکم بعضا, بعض بعض کو مار ڈالے اور خون مت بہاؤ. دوسری چیز کیا تھی؟ اللہ کی زمین, اللہ کا ملک, اللہ کا سب کچھ, جو جہاں آباد ہوئے اس کو وہاں آباد رہنے دینے کا. کسی کو یہ نہیں کہنے کا چلو نکلو ہمارے گاؤں سے, ہمارے محلے سے, ہمارے شہر سے, ہماری آبادی سے, ایسا کسی کو نہیں کہنے کا. اللہ کی زمین, اللہ کے بندے, جس کو جہاں رہنا ہو وہاں رہے, جہاں آباد ہونا ہو آباد ہوئے, اپنے پیسے سے پلاٹ لیا, فلیٹ لیا, بنگلہ لیا اور رہے ہو. کسی کو نکلنے کے اوپر مجبور نہیں کرنے کا کہ چلو تم نکلو ہمارے گاؤں میں سے باہر نکلو, محلے سے نکلو, شہر سے نکلو, آبادی سے نکلو, ایسا نکالنے کا نہیں. جلا وطن نہیں کرنے کا, ہر ایک کو رہنے کا حق اللہ نے عطا فرمایا ہے. یہ معاہدے کی دوسری شک تھی. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم, اپنی ذات کو اپنے وطن اور گھروں سے مت نکالو. ذات کو نکالنے کا مطلب اپنے جیسے دوسرے ایمان والے یہودیوں کو, بنو اسرائیل کو اپنے وطن سے باہر مت نکلنے پر مجبور ہو. لا یخرج بعضکم بعضا من دارہ, کوئی کسی کو اپنے گھر سے, وطن سے, محلے سے نکالے نہیں. نکالنا دو طریقے سے ہوتا ہے, ایک سیدھا اور ایک بالواسطہ. سیدھا نکالنا کیا مطلب؟ چلو چلو خالی کرو, چلو نکلو, ورنہ گھر جلائیں گے, سامان پھینک دیں گے, مار ڈالیں گے. اور بالواسطہ کیا کہ تنگ کر ڈالے کہ وہ بیچارہ بھاگ جانے پر مجبور ہو جائے. اتنا تنگ کرے, اتنا تنگ کرے, اتنا تنگ کرے کہ وہ بھاگ جانے پر مجبور ہو جائے. دونوں کام نہیں کرنے کے. لا تخرجوا انفسکم من دیارکم, یہ ایک بنیادی معاہدہ تھا جو آج مسلمانوں کے اندر بھی اس کے اندر بڑا فقدان نظر آ رہا ہے کہ ہمارے گاؤں میں باہر کے آ کے کہاں رہ پڑے سب وحویا. یہ مسلمانوں میں بھی یہ سڑان آ چکا ہے, یہ سب باہر کے لوگ ہمارے گاؤں میں آ کے رہ پڑے. سب باہر کے ہیں, کسی کی یہ دنیا نہیں ہے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم, تم نے اقرار کیا یعنی اس عہد کو تم نے قبول کر لیا کہ اللہ اس کو نبھائیں گے. وانتم تشہدون, تم خود اپنی جانوں پر اس معاملے میں شہادت دیتے ہو کہ ہم نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ نبھائیں گے, قتل بھی نہیں کریں گے ناحق, اور کسی کو گھر سے تنگ کر کے اور زبردستی کلم کھلا بھی نہیں نکالیں گے, ہر ایک کو رہنے کا حق دیں گے. اب یہاں دو احتمال ہے, اقرر تم تشہدون, دونوں الگ الگ مضمون ہیں. اقرار کیا اور تم اپنے اقرار پر شاہد ہو. دوسرا, اقرار کو ظاہر پر محمول کرو اور تشہدون کو اس کی تاکید قرار دو کہ یہ اقرار تمہارا اپنی طرف سے ایک دم پکا اقرار ہے اور اس اقرار میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی ہونے والی نہیں ہے. تیسرا کیا مراد لینے کا؟ اقرار تم کے مخاطب ہے حضور کے زمانے میں جو یہود تھے ان کے آبا و اجداد, اور تشہدون کے مخاطب ہے حضور کے زمانے کے یہود. تو اقرار تم سے مراد ہے جو یہود حضور کے زمانے سے بہت پہلے تھے اور موجودہ یہودیوں کے آبا و اجداد تھے, وہ اقرار تم, کہ تم نے اقرار کیا یعنی تمہارے باپ داداؤں نے اقرار کیا تھا. تشہدون یعنی اے حضور کے زمانے کے یہودیوں, تم اپنے آبا و اجداد کے اس اقرار کی شہادت دیتے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس طرح کا اقرار کیا تھا. وانتم تشہدون, جی
اور اس وقت کہا کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے کہا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے قتل کر کے ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ اور تم اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے جیسے مسلمانوں کو نہ نکالو، پھر تم نے اقرار کیا یعنی تم نے اس معاہدے کو قبول کیا اور تم خود اپنی جانوں پر اس کے شاہد ہو۔
ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم۔ کتے کی دم سیدھی کرنا ممکن ہے، سن لو، ایسا کیمیکل ایجاد ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایجاد ہو گیا ہو کہ جس سے کتے کی دم سیدھی ہو جائے، لیکن ابدن دائمن بنو اسرائیل یہود سیدھے ہو جائے ناممکنات میں سے ہیں۔ ادھر اقرار کیا، ادھر شہادت دی، اور ادھر جو ہے معاہدے سے پھر گئے، اور ان کا عمل بھی ویسا ہی تھا، کیسا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا، ایک دوسرے کی جان لینے کا، اور ایک دوسرے کو وطن سے جلا وطن کر کے نکال دینے کا۔ یہ سلسلہ ان کا جو پہلے سے جاری ساری تھا، وہ معاہدے کے باوجود بھی رکنے کا نام نہیں لیتا اور جاری ساری ہی رہا، گویا کہ اس معاہدے الہیہ پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ خلاصہ یہ، آپس میں قتل قتال بھی چالو اور دوسری طرف جلا وطن کرنے کا سلسلہ بھی چالو۔ دیکھو، ایک تاریخ سمجھو آگے کی اور یہ آیت سمجھنے کے لیے۔ دراصل ہے نا، مدینہ میں دو قبیلے تھے جو اصل مدینہ کے سمجھے جاتے تھے، ایک اوس، دوسرا خزرج۔ ایسے دیکھنے جائے تو یہ بھی اصل مدینہ کے نہیں، وہ تو یمن سے آئے تھے، اوس اور خزرج بھی، وہ تو سبا کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر وہ ڈیم والا معاملہ ہونے والا تھا تو ہجرت کر کے جو سب ادھر ادھر چلے گئے، تو اس میں اوس اور خزرج مدینہ آئے تھے، کچھ یمن گئے، کوئی شام گئے، کچھ شام گئے، کوئی فلسطین گئے، کوئی عدن گیا، کوئی مدینہ آیا، تو اوس خزرج مدینہ آئے تھے۔ لیکن یہ وہاں کے اصل سمجھے جاتے تھے، کیونکہ دو چار سال سے وہاں رہتے تھے، اس وجہ سے زیادہ مدت سے۔ دوسری طرف مدینۃ المنورہ کے اندر یہودیوں کی بھی بڑی آبادی ہو گئی، اور یہ یہودی مدینہ کے اصل باشندے نہیں تھے، ان کا اصل وطن شام۔ پھر یہ مدینہ آئے کیوں؟ آخری نبی کے انتظار اور استقبال میں آئے، چونکہ تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی یہاں ہجرت کریں گے، اسی لیے وہ آخری نبی کے انتظار اور استقبال اور ایمان لانے کی غرض سے ملک شام، آبائی وطن چھوڑ کر کے یہ سب آئے یہاں، یمن سے بھی آئے اور مدینہ آ کر سب یہودی آباد ہو گئے۔ جس طرح مشرکین مدینہ کے دو بڑے قبیلے اوس خزرج، یہود کے بھی بڑے بڑے قبائل تھے، بنو نضیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ بڑے بڑے یہودیوں کے قبائل تھے، تو انہوں نے آپس کے اندر معاہدہ کیا۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے اوس والوں کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا، اور بنو نذیر کے یہودیوں نے خزرج کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا، بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ اور بنو نذیر نے خزرج کے ساتھ معاہدہ کر لیا، آپس میں دوستی، حلف برداری کر رکھی تھی، معاہدہ کر رکھا تھا۔ اب اس میں ہوتا کیا تھا، اوس اور خزرج میں جنگ ہوتی رہتی تھی، اور پرانی لڑائی چل رہی تھی، حرب البعاث، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، والی جنگ، یوس اور خزرج کے درمیان قدیم زمانے کے سے چل رہی تھی، اور یہ جنگ کو گرم رکھنے والے یہودی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہم پردیش سے باہر سے آ کے یہاں رہے، اگر یہ مقامی لوگ آپس میں متفق ہو گئے تو ہمارا تو جنازہ نکالیں گے، یہ ہم کو ماریں گے، اس لیے ان کو لڑاؤ اور اپنے چین سے رہو، ان مقامی لوگوں کو آپس میں لڑاؤ اور خود چین سے رہو۔ تو اوس خزرج کی جنگ کو گرم رکھنے کے اندر یہودیوں کی سازشوں کا بہت بڑا دخل تھا۔ اب ایک آپ نے بات سن لی کہ بھائی قبیلے اوس کے ساتھ قریظہ کا رشتہ اور بنو نذیر کے ساتھ خزرج کا رشتہ، اب اوس خزرج میں جنگ ہو رہے، تو جنگ تو ہو رہی ہے دو اصلاً مدینہ کے کافر مشرک قبیلوں میں، تو بنو نذیر اور بنو قریظہ والے بھی جنگ میں شامل ہو جا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے کہ ہماری چونکہ ان سے دوستی ہے اس لیے دوستی کے تقاضے میں ساتھ دینا پڑے گا، تو جنگ نذیر اور قریظہ میں نہیں ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی اوس اور خزرج میں، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ جنگ میں شامل ہوتے تھے حق کے حلف کے ادا کرنے کے واسطے کہ یہ ہمارے حلیف ہے، یہ ہمارے دوست ہے، اس لیے ہم کو مدد کرنے کے لیے آنا پڑے گا۔ چنانچہ بنو قریظہ والے اوس کی مدد میں آتے اور جو ہے بنو نذیر والے خزرج کی مدد کرنے کے لیے آتے تھے۔ اب گھمسان کی لڑائیاں ہوتی، مارا ماریاں ہوتی، تو اس میں کیا ہو جاتا کہ بنو قریظہ کے جوانوں نے بنو نذیر کے جوانوں کو قتل کیا، بنو نذیر کے جوانوں نے بنو قریظہ کے جوانوں کو قتل کیا، اس طریقے سے لا تسفکون دماءکم والے عہد کی خلاف ورزی ہوتی، یہ ہے خلاف ورزی کی ترتیب کہ نذیر اور قریظہ تو نہیں لڑتے لیکن وہ مدد کرنے آتے اوس اور خزرج کی، اور اس بنیاد کی، اس مدد کی بنیاد پر نذیر اور قریظہ کے یہودیوں میں بھی جنگ ہو جاتی، اور قریظہ والے نذیر کے جوانوں کو مارتے، نذیر والے قریظہ کے جوانوں کو مارتے۔ اس طریقے سے ہوتا تھا، تقتلون انفسکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، معاہدے کی خلاف ورزی اس طریقے سے ہوتی تھی، یہ ہے اس کا تاریخی پس منظر۔ دوسری بات، جلا وطنی یہ تو ایک لازمی چیز ہے جنگ کے نتیجے میں، جنگ ہوتی ہے تو جلا وطنی بھی ہوتی ہے، تو بنو نذیر اور بنو قریظہ والے بھی ایسا ہی کرتے کہ اوس اور خزرج کے حلیف ہونے کی وجہ سے جب کوئی فاتح بنتا تو مفتو کو جلا وطن کرتا، غالب آتا مغلوب کو جلا وطن کرتا، طاقت والا کمزور کو جلا وطن کرتا، تو یہ لوگ اپنے حلیف قبیلوں کے تعاون کی بنیاد کے اوپر آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن کرنے کے کام کاج بھی کرتے تھے۔ بنو نذیر والوں نے قریظہ کو، قریظہ والوں نے بنو نذیر کو جلا وطن کرنے کا کام کاج یہ لوگ کرتے تھے۔ یہ ہیں وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، تو ان کی جنگ اور ان کا آپس میں قتل قتال، ان کا آپس کے اندر جلا وطنی، اس کی بنیاد تھی اوس اور خزرج کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرنا، اس تعاون کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ اس طریقے سے حرکت کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے نتیجتاً اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی تھی، معاہدہ شکنی ان کی آپس میں، ہاں معاہدہ شکنی اللہ کے عہد کی ہو جاتی تھی۔ جی،
اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، اور تم میں سے ایک جماعت کو ان کے گھر سے نکال دے دے۔
اب یہ جو ہے نا تقتلون انفسکم کا ایک مطلب آپ کو بتایا گیا کہ اپنے جیسے ہم مذہب بھائی کو قتل کرنا، یہ گویا کہ اپنی ذات کو قتل کرنے کے مرادف ہے، وہ یہ آیت کے اندر اتقتلون انفسکم میں وحدت دینی مرادے ہے کہ اپنے ہم مذہب کی جان بچانا اپنی جان بچانا، اپنے ہم مذہب کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا. دوسرا مفہوم کیا لیتے ہیں کہ قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. تو تقتلون انفسکم، آج تم کسی کو ناحق قتل کرو گے تو کل تم کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. تو تم اپنی جان کو قتل کروانے کا ذریعہ بنے قصاص کی سزا میں کسی کو ناحق قتل کر کے، یہ بھی اس کا مطلب ہے تقتلون انفسکم کا، کہ اگر تم دوسرے کو ناحق قتل کرو گے تو قصاصاً تم کو بھی قتل کیا جائے گا. گویا اپنے قتل کا سبب تم بنے دوسرے کو قتل کر کے.